بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یہ سورۃ التحریم کی ہے آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے اللہ سے سچی توبہ یعنی تمام گناہوں ہر قسم کی نافرمانی کو چھوڑ دو. اور اس توبہ کا ثمرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدہ ہے, یعنی امید فرمایا لیکن معنی لکھے اس میں کہ وعدہ ہے کہ تمہارا رب اس توبہ کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور یہ اس روز ہوگا جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کی روح سے ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا اور ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا اور یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے اس نور کو آخر تک رکھے گا, یعنی راہ میں گل نہ ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دی, بے شک آپ ہر شے پر قادر. یہ ہیں برکات توبہ کی کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی. تو یہ توبہ جو ہے یہ ہے بہت اہم چیز, لیکن توبہ ہم کر نہیں پاتے. وجہ یہ ہے کہ گناہ اب تو خیر وجہ زیادہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو جب گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر توبہ کیسے کریں گے؟ اس وقت اس کا بہت زیادہ ابتلا ہے, اس کے اندر لوگ مبتلا ہیں کہ گناہ کو حقیقتاً گناہ نہیں سمجھتے. لیکن یہ تو بہت شدید بات ہے کہ گناہ کو حلال سمجھ لینے سے تو ایمان ہی جاتا رہتا ہے. اب جہاں بے پردگی ہے, نامحرموں سے بات چیت ہے, رشتے داروں سے, نامحرم رشتے دار ہے لیکن پردہ نہیں ہے, تو اکثر لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, کہتے اس میں کیا حرج ہے. کوئی کہتا نظر پاک ہے, سب فضول باتیں صرف ایمان کو ختم کرنے والے. موسیقی کو لوگ بال حرام نہیں سمجھتے, بعض تصاویر کو حرام نہیں سمجھتے, حتیٰ کہ اب یعنی بعض اوقات سود, بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود جو ہے سیدھا سیدھا سود ہے, یہ تو سود ہی نہیں ہے, جو سود مرکب ہوگا صرف وہ حرام بتائی تھا, سود کی ہی حرمت سے انکار کر دیا. تو یہ آج کل یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے توبہ سے پہلے دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ سمجھ لیں, ویسے زیور میں پڑھ لیں, کسی بھی اور کتاب میں پڑھ لیں, کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ گناہ کیا ہے, اس کے اندر کوئی رعایت نہیں کر سکتے. جس کو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کر دیا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کر کے کہ بھئی یہ چیزیں گناہ ہیں, یہ بچنے کی ہیں, تو اس کو اب حلال کرنے کی کوشش یہ بہت شدید چیز ہے. تو جب گناہ معلوم ہوں گے اور گناہ کے بارے میں ہوگا کہ ہاں یہ گناہ ہے, جب کئی جگہ یعنی یہ تجربے سے پتہ چلا کہ بعض عورتیں ملازمت کرتی ہیں, مخلوط تھے وہاں مرد بھی ہیں, اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی. گناہ سمجھتی ہوتی تو اس میں اس کو چھوڑتی, کیوں نہیں چھوڑتی؟ تو یہ اس طرح کے قصے ہیں. اس لیے بہرحال ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. ایک تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں, دوسرے ایک اس کی بھی ضرورت ہے کہ گناہ کا جو وبال آئے گا دنیا میں ہی اس کو بھی سمجھیں, کیونکہ ہماری فطرت ایسی ہو گئی ہے, عجیب ہے یہ بھی واقعی, ہمارے ایمان میں بڑی کمی ہے کہ ہماری فطرت ایسی ہو گئی کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ دیکھو آخرت میں یہ ہوگا اس گناہ کا انجام, تو اس پہ اتنا اثر نہیں ہوگا. اور اگر بتایا جائے کہ اس کا گناہ کا انجام دنیا میں ہی یہ ہوگا, تمہارے اوپر یہ بوال لائے گا یہ گناہ, تو کچھ اثر بھی ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی دنیا میں ہی ہماری پٹائی ہوگی. تو اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جزاء الاعمال, اس میں اسی کو ثابت کیا ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہاں دنیا میں ہی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے. اس کتاب کے شروع میں فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ناچیز ناکارا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ناچیز ناکارا اپنے دینی بھائیوں کی خدمت میں عرض رسا ہے, یعنی عرض کر رہا ہے کہ اس وقت جو حالت ہم لوگوں کی ہے کہ طاعت میں کاہلی اور غفلت ہے اور معاصی یعنی گناہوں میں انہماک اور جلت ہے, کہ اس زمانے میں جو زمانہ بہت اچھا تھا اب تو عجیب حال ہے, اب تو اس سے بڑھ کر یہی ہو گیا ہے کہ گناہ کو گناہ کی فہرست سے نکالتے جا رہے ہیں. طاعت میں کاہلی اور غفلت ہے, ہم لوگوں کی حالت بتا رہے ہیں, اور معاصی میں انہماک اور جرت ہے. جہاں تک غور کیا گیا اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اعمال حسنہ اور سیئہ, یعنی اچھے اعمال اور برے اعمال, اچھے اعمال جو ثواب دینے والے اعمال ہیں اور برے اعمال یعنی گناہ. تو یہ وجہ معلوم ہوئی, حکیم الامت کے الفاظ ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اعمال حسنہ و سیئہ کی پاداش یعنی جو وبال اس کی وجہ سے آئے گا اس کو صرف آخرت میں سمجھتے ہیں, اس کی ہرگز خبر تک نہیں کہ دنیا میں بھی اس کا کچھ نتیجہ مرتب ہوتا ہے, اس کو سمجھتے ہی نہیں. جو یہ سمجھتے ہوتے تو جلدی گناہ چھوڑتے ہیں. اور غلبہ صفات نفس کے سبب, جو نفس کے اندر صرف ان کا غلبہ ہے رضائل کا, دنیا کی جزا اور سزا پر چونکہ وہ سر دست واقع ہو جاتی ہے زیادہ نظر ہوتی ہے. نفس ایسا ہی ہے, نفس جو ہے جو چیز جلد ہو رہی ہے فوراً ہو رہی ہے اس کو تو کچھ خاطر میں بھی لاتا ہے, تو اس پہ زیادہ نظر ہوتی ہے. جبکہ آخرت کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ ہاں جھوٹ بولے گا تو آخرت میں ضرور سزا ملے گی, فلاں گناہ کرے گا تو آخرت میں, یہ تو دماغ میں ہوتا ہے, لیکن دنیا میں ہی اس کی سزا ملے گی یہ نہیں سمجھتے. اعمال کو گویا اس میں دخل ہی نہیں, حالانکہ یہ خیال بے شمار آیات اور احادیث صحیحہ کے خلاف. تو یہ فرمایا ہے شروع میں کہ یہ جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جو اعمال ہمارے خراب ہوں گے آخرت میں بھی سزا ملے گی اور دنیا میں بھی سزا ملے گی. اور فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف عنوانات سے یہ امر مذکور ہوا ہے کہ کہیں تو عمل کو شرط اور اس کے ثمرے کو جزا قرار دیا ہے. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين, یعنی جب ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی اور اس چیز سے کہ بے شک وہ اس سے منع کیے گئے تھے, سو ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل, تو وہ لوگ بندر بن گئے. تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ جو ان کو سزا ملی یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ملی, سرکشی کی سبب ملی, اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننے کی سبب سے ملی. اور کہاں ملی؟ دنیا میں ملی. یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملومت کی یہ جو اعمال کی سزا قرآن میں بتائی گئی ہے یہ تو ان لوگوں کو دنیا میں ہی ملی ہے, تو تم یہ کیسے سمجھتے ہو کہ یہ جو گناہ ہے اس کی سزا دنیا میں نہیں ملے گی؟ اسی طرح سے بہت سی مثالیں دی ہیں, لیکن اس کے بعد یہ کتاب جہاں شروع کی ہے باب اول سے, وہاں یہ فرماتے ہیں کہ یوں تو یہ مضرتیں یعنی گناہ کے نقصانات اس کثرت سے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا. یہ دماغ میں بٹھانا چاہیے ہمیں کہ گناہ سے ہمیں نقصان پہنچے گا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. مگر اس مقام پر اولاً کچھ آیات و احادیث سے اجمالاً بعد آثار بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو نافرمانوں کے جا بجا قصے اور اس کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں, کس کو معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے؟ کس کو معلوم نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ سزا ہوئی. وہ کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا؟ یہی نافرمانی تو ہے اللہ کی, جس کی بدولت وہ ملعون ہوا, صورت بگاڑ دی گئی, باطن تباہ ہو گیا, بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہوئی, بجائے اس کے کہ اللہ کا قرب ہاتھ آتا بود آیا, اور تسبیح و تقدیس کی جگہ کفر و شرک یہ انعام ملا اور وہ دنیا میں جا کے پھینکا گیا. وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ گناہ تھا ان کا. اور نتیجہ کہاں نکلا؟ اسی دنیا میں نکلا. تو یہ اتنی مثالیں کلام پاک میں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہی تم کو سزا دے دی جائے گی گناہ کی. وہ کون چیز ہے جس سے ہوائے تند کو قوم عاد پر مسلط کیا گیا یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کے مارے گئے؟ اور وہ کون چیز ہے جس سے قوم سمود پر چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے؟ اور وہ کون چیز ہے جس سے قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرا دی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وہ کون چیز ہے جس سے قوم فرعون غرق کی گئی؟ اور وہ کون چیز ہے جس سے قارون زمین میں دھسایا گیا؟ سب گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مثالیں دی کہ دیکھو ان گناہوں پہ یہ ہوا، ان گناہوں پہ یہ ہوا، ان گناہوں پہ یہ ہوا، کہیں پہ دشمن مسلط کر دیے گئے، کہیں پہ تباہی ہو گئی. اور یہ سب سزائیں جو قرآن میں دی ہوئی ہیں سب اس دنیا میں ہی ان کو ملی. اور پھر ان نافرمانیوں کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ تو خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. دیکھیے ان لوگوں نے اس گناہ کی بدولت دنیا میں کیا کیا خرابیاں بھگتی. جب گناہ ہوگا اس کا وبال ضرور آئے گا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہا کرتے تھے، دیکھو گناہ کر لو لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. جب یہ چیز بیٹھے گی دل میں خوب تو توبہ کی توفیق ہوگی، جو بالکل سچی توفیق ہوگی. کیونکہ آدمی جب گھبرائے گا وبال سے تبھی تو توبہ کرے گا. تو باقی اس کے بارے میں کریں انشاءاللہ.